ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا, یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف گئے چھایا. دیکھیے مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف, جب کبھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. نیت دل کے ارادوں کہتے ہیں, دل میں نیت ہو گئی کافی ہے. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا, اردو میں چاہے کہنے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, یا عربی میں کہہ لیں نبی تو سنت الاعتکاف, تو ثواب, یہ بھی ثواب ہے. اور یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی. اگر نہیں کی تھی تو افطار کا ٹائم آ گیا تو اب کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے, کہ بغیر نیت کے نہیں کر سکتے افطار مسجد میں. اور اگر پہلے سے کی بھی تھی تو ٹھیک ہے, دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مناسب یہ کہ اگر کھانے پینے کے موقع پر آپ کو نیت یاد آ رہی ہے پہلے نہیں کی تھی تو اب یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے نیت کر کے کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیں, چاہے تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں, اب بھلے آپ کھائیں پیئیں. اگر افطار کا وقت ہو گیا سورج ڈوب گیا یقینی طور پر اور اب افطار کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ کہ ذکر و درود میں وقت نہ صرف کریں بلکہ اب فوراً اعتکاف کی نیت کر کے کھا لیں افطار کر لیں. افطار میں بھی تاخیر کرنی یہ ٹھیک نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1447 ہجری کے 15 رمضان کی عصر پڑھ کر عاشقان اعتکاف عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع ہے, مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب بس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے اپنے کہے پر اصرار کرتا نہیں بھولنے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو, اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ سوال پہلا میں ہی لے لوں. جو ابھی بیان جاری تھا اس میں ایک موضوع جو رہ گیا ہے میں چاہ رہا تھا اس کو آپ کمپلیٹ کر دیں کینے اور بکس کے تعلق سے. اب نشانیاں اور علامتیں وغیرہ جب بیان ہوتی ہیں تو اب دن میں ہو سکتا ہے کہ بعضوں کی شکلیں آ جاتی ہوں اپنے تصور میں کہ یار یہ تو جو مجھے یہ کہہ رہا ہے تو میں تو اس کے ساتھ تو میرا یہی معاملہ ہے. اب اگر یہ سمجھ میں آ گیا اور یہ پتہ چل گیا ہم پر ڈکلیئر ہو گیا کہ یار فلاں سے لگتا ہے مجھے کینا ہے یا فلاں کا بکس میرے سینے میں ہے, تو اب اس کو نکالنے کا طریقہ کیا؟
اگر یہ خود بخود خیال آتا ہے اور اس کو یہ پسند نہیں کرتا, اس خیال کو دفع کرتا ہے, تب تو وہ بغض و کینہ وہ نہیں ہے جو اس کے لیے مضر ہو. کہ آپ نے خود ہی بیان کیا نا ابھی, کہ اس کو نقصان پہنچے, موقع ملے تو نقصان بھی پہنچا دے, زبان سے بھی پہنچا دے, اس کا یہ جذبہ ہو, خار ہو اس کو, مطلب اس پر تو اس طرح کی کیفیت نہیں ہے. تو بعض اوقات کوئی کچھ تکلیف پہنچا دیتا ہے تو چاہے وہ 100 بار معافی مانگ لے لیکن دل سے بات نہیں نکلتی, تو اب اس میں یہ معذور ہے. تو آپ نے ابھی تیاری بھی تو کی تھی نا اس کی, تو آپ خود ہی فرما دیں.
میں اس پر پھر آنے جانا جانے کی کوشش کر رہا تھا, میں صرف یہ چاہ رہا تھا یہ سب کسی کے بارے میں اب پتا ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ کر رہا ہوں, اور یہ بھی مجھے کنفرم ہو گیا کہ میرے دل میں اس کا کینہ اور بغض ہے. اب میں اسے اب مجھے اس سے, کیونکہ یہ حرام ہے, میں کینہ اور بغض سے نکلنا چاہتا ہوں. ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں اسے دشمنی کروں یا میں اسے, بس ٹھیک ہے کبھی ہو گئی بات ہو گئی تو ٹھیک ہے. تو اب کیا مطلب کہ میں اسے سلام میں پہل کر لوں, میں جا کر اسے ملاقات کر لوں, میں جا کر اسے کہہ دوں یار آپ کے بارے میں میرے دل و سینے میں یہ چیزیں تھیں اور میں اس کو دور کرنے کی مطلب ہے وغیرہ وغیرہ, یا اسے کوئی تحفہ دے دے, یا اسے کوئی ایسا مل ملاپ شروع کرے جس سے اس کا دل جو ہے وہ جو اس کے بارے میں کھینچ رہا ہے, اس سے دور ہو رہا ہے, اس کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا, تو اپنے آپ کو کوئی ایسے مرحلے سے گزارے کہ جس سے اس کا دل صاف ہو جائے.
یہ آپ نے بتایا نا علاج اس کے,
یہی ہے,
یہ بھی علاج. تو جن کوئی بھی ایسی کوشش کرے, اس کی خوبیوں کو یاد کرے, اس کی تعریف کرے, اس کو معاف کر دے اگر اس نے تکلیف دی ہے, معاف کر دے, اس کے لیے دعا مانگے, تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر کوئی نفرت کا جوش پھر بھی آتا ہے, نقصان پہنچانے کو جی چاہتا ہے تو اس سے باز رہے, نقصان نہ پہنچائے. کیونکہ ایک خوبی تو ہر ایک میں ہے جس سے کینہ ہے, یوں آپس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مسلمان ہے, مسلمان ہے. اب اس کی خرابیاں یاد آتی ہیں تو اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو یہ ذہن میں لائے کہ نماز تو پڑھتا ہی ہے نا, نماز پڑھتا ہے, یہ ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہے, یہ بھی سنت ادا کی ہے یا واجب ادا کیا ہے وغیرہ, ویسے یوں اخلاق بھی اس کے مناسب ہیں, تو چلو کھلی ولی. تو اس طرح مطلب ہے کہ دل بڑا رکھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاف کرنے کا جو آپ کا سنت ہے, اس سنت کو یاد کرے, خود العفو اللہ پاک کے ارشاد کو یاد کرے کہ محبوب کو حکم دیا کہ محبوب معاف کرنا اختیار کرو, تو اب اس نے واقعی نقصان پہنچا ہے اس کی وجہ سے کینہ ہے تو معاف کر دے, جو معاف کر دے پھر جوش آئے گا کہ نہیں چھوڑوں گا, بولے اب تو معاف کر چکے اب کر ہی نہیں سکتے کچھ. تو یوں اپنے آپ کو بے بس کرنے کی کوشش کرے اور اس سے مطلب یعنی کہ وہ اس کو مطلب بلانے کی کوشش کرے, اگرچہ نہیں بھولتی وہ چیز, بعض ایسے زخم ہوتے ہیں جو بھرتے نہیں ہیں, لیکن یہ کہ کوشش جاری رکھے اور اس کو نقصان نہ پہنچائے نہ اس کو برا بھلا کہے,
اس کو جا کے بتا بھی دے.
ہاں یہ آپ نے فرمایا, یہ تو اس وقت ہی میں سمجھ گیا تھا کہ بتانا تو رسک ہے نا.
میں یہی اب سوال تھا کہ کیا اس کو جا کے بتا دے کہ میں آپ سے مطلب وہ تھا تو میں اپنا دل صاف کرنا چاہتا ہوں.
اچھا صاف کرنا چاہتا ہوں, تو اب یہ کہ اس پر غور کرنا پڑے گا, کہنے کی ضرورت کیسے پیش آئی اس کو, مطلب یوں اچھا یوں ہو گیا تو اس کو کہ یوں ہے میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے اب تو میں بھی, تو انہیں ضرورت پیش کیوں آئی ہے.
کوئی وجہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ کوئی ایسی چیز بن جاتی ہے اور اس کے جا کے جب بات بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا, یا دیکھو فلاں چیز تھی جس کی وجہ سے مجھے آپ کی وجہ سے جو نا یہ پرابلم ہو رہا تھا, لیکن اب میرے سمجھ میں آ گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تو آپ کو بھی فیل ہو سکتا ہوا ہو کہ میں آپ سے کھینچ رہا ہوتا ہوں یا آپ کے بارے میں کر رہا ہوتا ہوں, تو میں چاہ رہا تھا آپ سے بات چیت کر کے میں ایک مطلب کہ وہ خلاصے ہوا. وہ ایک آپ واقعہ سنا دیں نا, وہ چپاؤں
بزرگ والا, وہ ذہن میں تھا میرے,
وہ بڑا ایمان,
وہ دوسری صورت, یہ تو ہر ایک کر نہیں سکتا,
بڑا ایمان افروز واقعہ
نہ, اس سے مطلب ضروری ہے کہ فائدہ ہو جائے. ان کا اپنا قد تھا, بزرگ تھے وہ, اتنی بڑی بزرگ شخصیت اگر اتنی عاجزی والا انداز اختیار کرے تو سامنے والا پانی پانی ہو ہی جائے گا. اچھا پھر اس پہ بھی وہ دل میں بوجھ تھا, وہ اچھا لگ نہیں رہا تھا وہ آنے والا. ایک بزرگ کا واقعہ امام غزالی نے لکھا کہ ان کو ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا, وہ تو عقیدت مند تھا لیکن اس بزرگ کو وہ اچھا نہیں لگتا تھا, اس سے وہ دل خراب ہوتا تھا، یہ کہاں ٹپک پڑا، کہاں آ گیا. پھر یہ کہ ایک بار انہوں نے تنہائی میں، اکیلے میں، اس بزرگ سے نے اس سے فرمایا کہ اپنا پاؤں میرے چہرے پہ رکھو. وہ تو ایک دم جھٹکا کھا گیا، حضور یہ کیا فرما رہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو کرنا پڑے گا. تو وہ مانے ہی نہیں کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ میں کیوں کروں یہ. پھر اس بزرگ نے ان کا زبردستی پاؤں پکڑا، ان کا پاؤں کا تلوا اپنے منہ پہ ملا اور فرماتا ہے کہ یہ کرنے کے بعد میرے دل میں جو کیفیت تھی اس کے بارے میں جاتی رہی. اب یہ کہ انہوں نے علاج کیا، تو جس کو جو علاج سمجھ میں آئے، اور ہو علاج اور اس سے فتنہ بڑھتا نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے کہ تمہاری صبح و شام ایسی حالت میں ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض و کینہ نہ ہو، تو ایسا ہی کیا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ اس حدیث کے تحت لکھا، یعنی جیسے اعمال میں سنتوں کی پابندی باعث ثواب ہے، ایسے ہی دل صاف رکھنا، اچھے اخلاق ہونا بھی سنت ہے، جس سے قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوگا. افسوس کہ اکثر لوگ یہاں پھسل جاتے ہیں. اتباع سنت کا دعویٰ ہوتا ہے مگر سینے کینوں سے بھرے ہوتے ہیں. اللہ اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. یہ معراج شریف کی عبارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں نے پوچھنا یہ تھا کہ کیا کس صورت میں ہم نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ اگر جماعت مسجد میں ہو گئی ہے اور آدمی جماعت سے رہ گئے لیکن نماز قضا نہیں ہوئی، تو کیا ہم نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے متعلق مزید رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ.
کر سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شہر یار اتاری امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر تراوی کی رکعت بھول جائیں تو کیا کیا جائے؟ اب اس صورت میں دوبارہ تراوی پڑھنی ہوں گی.
رکعت بھول جائے، یوں شاید بولا دوبارہ،
یعنی بھولنا کس طرح، یعنی تعداد بھول گئے یا پہلی دوسری رکعت بھول گئے؟
اب واضح نہیں ہے نا.
جی
رکعت بھول گئے یہی ہوگا کہ دو کے بدلے تین پڑھ لی، یا ایک میں قاعدہ کر لیا، بھول گئے دوسری کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوا. اب مختلف صورتیں بنیں گی اس کی.
جی
وہی ذن غالب پر عمل کرے کہ جیسے ایک رکعت پڑھی، اب وہ بیٹھوں کہ نہ بیٹھوں، دو ہوئی کہ ایک ہوئی، تو ایسی صورت میں اپنا غور کرے، ذہن جمائے. اگر ذہن یہاں جم جاتا ہے کہ ایک ہی ہوئی ہے تو اے دو ہو گئی ہیں، تو پھر یہ بیٹھ جائے، ہے نا. اور اگر یوں لگے کہ دو ہوئی کہ تین ہوئی، تو وہی کہ غور کرے، اگر غالب گمان ہو جائے، ذہن جم جائے کہ میری تو دو ہی ہوئی ہیں، تین نہیں ہوئی، خالی وہم ہے، وسوسہ ہے، ٹال دے وسوسے کو. شک کی صورت ہو.
جی نہیں، اس میں اور بھی ڈیٹیل ہے کہ پہلی دفعہ واقعہ ہوا ہے یا بار بار ہوتا رہتا ہے. اگر پہلی دفعہ ہوا ہے تو حکم یہ ہے کہ دوبارہ سے مکمل کر کے اس کو دوبارہ سے پڑھ لے، اور اگر بار بار ہوتا رہتا ہے تو پہلی صورت تو وہی جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ ظن غالب اگر ہو سکتا ہے تو ظن غالب کرے، ورنہ پھر اس صورت میں کم پر بھی نہ کرے، یعنی دو اور ایک میں ایک سمجھے، اور ایک اگر پہلی رکعت ہے اور یہ سجدے میں ہے، اب اسے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے پہلی کا سجدہ کیا ہے دوسری کا، تو پھر قعدہ بھی کرے، اور دوسری رکعت میں بھی قعدہ کر کے پھر سجدہ سہو بھی کرے، اور دوسری رکعت کا سجدہ کر رہا ہے اور اب سمجھ نہیں پڑ رہا کہ کون سی رکعت ہے، حکم یہ ہوگا کہ کم پر بھی نہ کرے، ایک سمجھے اور اس میں بھی قعدہ کرے اور دوسری رکعت میں بھی قعدہ کر کے پھر سجدہ صاف ادا کرے، سجدہ صاف کرے وہ
شک کی صورت میں.
جی
50-50 ہے، دونوں طرف فیصلہ نہیں کر پا رہا.
امیر سنت کا یہ مدنی مذاکرہ یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری اور فیس بک لائیو مولانا الیاس قادری پر بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور اس پر سوالات بھی آ رہے ہوتے ہیں. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر ناک میں دانا ہو اور کبھی کبھار پانی نکلتا ہو تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟
پانی اگر بہک کر باہر آ جائے گا ہے نا، یا غسل میں دھونا جہاں تک باہر نکلا تو ہی ٹوٹے گا. ہاں بہک کر ناک کے نرم حصے جہاں غسل میں دھونا فرض ہے، نرم ہڈی تک تو دھونا فرض ہے نا غسل میں پانی چڑھانا. آپ بتا دیں، بھولنا ہو جائے.
جو خون پیپ وغیرہ اس طرح کا زخم سے نکلا اور بہ کر ایسی جگہ پر آ گیا کہ جس کا دھونا غسل یا وضو کے اندر فرض ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ وضو کو توڑ دیتا ہے. تو اب ناک کے اندر سے ٹوٹا اور ناک کے نرم حصے کے اندر آ گیا، تو چونکہ اس حصے کا دھونا بھی غسل کے اندر فرض ہے، تو اس صورت میں جو وضو ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا.
وضو میں کب دھونا فرض ہوگا؟
وضو میں دھونا فرض نہیں ہے،
غسل میں دھونا
فرض ہے.
وضو یا غسل یہ فرمایا، تو وضو میں اگرچہ دھونا فرض نہیں ہے ناک کے اندر کے حصہ، مسنت موقع ہے پانی چڑھانا ناک میں نرم ہڈی تک پہنچے، اور غسل میں فرض. اچھا یہ نرم ہڈی کہاں تک ہے؟ دباتے ہیں یہاں تک تو نہیں ہے، یہ سخت ہے، یہاں تک نرم ہے. اب رزو کرتے ہوئے نرم ہڈی کی تلاش میں آپ نے پانی کھینچا اور دماغ میں چڑھ گیا، روزہ بھی یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے اتنا وہ نہیں کرنا ہے. نرم ہڈی جہاں تک ہے تو پانی اس میں تھوڑا سا سانس لیں گے نا ہلکا سا، تب بھی انشاءاللہ پہنچ جائے گا.
سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مزدور مجبور ہو اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہو مگر اس کا کام بہت محنت والا ہو، تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا روزے رکھنا فرض ہے یا اس کے لیے آسانی یا رخصت کا بیان بھی ہے؟
روزہ رکھنا فرض ہے، آسانی تو نہیں ہے، نفس کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی بات ہے کہ آدھا دن مزدوری کرتا ہے تو روزہ پورا کرنے میں ہو جاتی ہے ترکیب، آدھا دن مزدوری کرے، پورا دن اگر شام تک کر سکتا ہے تو پھر بھی کر لے، اور اگر بالکل بھی کام نہیں کر سکتا تب بھی روزہ معاف نہیں ہوگا، چھٹی کرے اور روزہ رکھے، فرض ہے نا روزہ، گنجائش نہیں اس میں. یہ تو ہے نہیں کہ بھوکا مر جائے گا، روزہ معاف نہیں ہے.
یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ ایک شخص ہے جو روزانہ ہی اس کا یہی ہوتا ہے کہ روز کمانا ہے اور روز کھانا ہے، اگر وہ نہیں جائے گا نہیں کمائے گا تو اس کا نہیں گزارا ہوتا، ایک ہی گھر میں کمانے والا ہے باقی کوئی بھی ایسے کمانے والے نہیں ہیں، اور روزہ رکھنے کی صورت میں اس کے لیے آزمائش ہے، تو اس کے لیے ہم کیا بیان دیں گے؟
امیر سنت جیسا فرمائے نا، عام طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے، کام کی نوعیت بھی چینج ہو جاتی ہے، سختی والے کام نرمی والے کاموں کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن اب جیسا وہ کام کر رہا ہے اس کے لیے کسی مفتی اسلام کو بتائے، کنڈیشن بتائے، وہ اسے سوالات کریں گے، پھر اس کے بعد کوئی کنڈیشن ان کے سامنے ظاہر ہوگی نا کہ واقعی کوئی ایسا کام اس کا ہے کہ اس سے روزہ بھی نہیں رکھا جا رہا، کوئی دوسرا کام بھی نہیں مل رہا، تو یہ ساری ڈیٹیل اس کی معلوم ہونا ضروری ہوگی.
اچھا ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر روزہ مقرر تحریم میں ہو جائے تو اس سے کیا مراد ہے، اور اگر نماز مقرر تحریم میں ہو تو واجب العیدہ ہوتی ہے، تو روزے میں ایسی حالت میں کیا کرنا ہوگا؟
آیا روزے میں مقرر تحریم ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ مقرر لکھا ہوتا ہے تو یہ عام طور پہ اس میں نورانیت چلی جاتی ہے، جو مقروعات کی لسٹ ہے تو اپنے کتابوں میں فیضان نماز فیضان رمضان میں بھی،
اور بھی صورتیں ہوتی ہیں جیسے بلا ضرورت چکھنے کی صورت
چکھنا
ہے، تو وہ اس کو بھی مکروہ قرار دیا ہے، جائز بھی نہیں ہے وہ.
اچھا
یعنی جس کے لیے اجازت نہیں ہے، ایک تو اجازت ہوتی ہے، ٹوٹنا الگ چیز ہے کہ ٹوٹے گا تو اسی صورت میں جبکہ حلق سے اترے، لیکن اب اجازت نہیں ہے تو اس کو کہ وہ چکھ سکے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے مکروہ یہ بات لکھی ہے. اسی طرح بار بار جو ہے وہ پانی ڈالنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ اس کو روزہ لگ رہا ہے، تو یہ چیزیں مکروہات میں سے لکھی ہیں، لیکن اس سے مراد یہی ہوگا کہ نورانیت کی کمی، روحانیت کی کمی، شکوے کا اظہار، یہ چیزیں ہوں گی، ارادہ برحال اس کا روزے کا نہیں ہوتا ہی.
حضور کچھ سوالات
اس میں، یہ مکرو کا صبح ہی آج ہوا تھا، تو یہ مثلا شوہر بد مزاج ہے کہ نمک کم یا زیادہ ہوگا تو ناراضی کا باعث ہوگا اس کی، تو اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں ہے، اور چبانے کے لیے عذر یہ ہے کہ وہ بچہ چھوٹا ہے وغیرہ، تو مگر اس میں احتیاط یہی کرنی ہے کہ ایک ذرہ بھی حلق سے نیچے نہ اترے، اگر حلق سے نیچے اترا تو روزہ ٹوٹے گا. تو اس میں ناجائز کا لفظ تو نظر نہیں آ رہا کہ بلا عذر چکھنا مکروہ ہے، عذر اس طرح کے ہیں کہ وہ دیے مثالیں، اور چکھنے کی تعریف یہ ہے کہ زبان کی نوک پر جیسے رکھ لیا اور ٹیسٹ معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ نمکین ہے، بہت کھٹا ہو گیا ہے یا بہت میٹھا ہو گیا ہے، تو یہ یا میٹھا برابر نہیں ہے، پھیکا پھیکا ہے. ہمارے یہاں سے عموماً چکھنا اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کھا لیا، لیکن اصل چکھنا وہی ہے کہ زبان سے صرف ٹیسٹ معلوم کرے، صاف کر لے زبان کو تھوک کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سخاوت کے بارے میں آئیے کچھ سوالات امیر سنت سے کرتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیے، سخی کسے کہتے ہیں؟
محاورہ عرب میں عموماً سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے اور اوروں کو بھی کھلائے.
کیا سخی اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے؟
جی ہاں، حدیث پاک میں سخی اللہ پاک سے، جنت سے، لوگوں سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے.
کیا حدیث پاک میں سخاوت کے فضائل بھی بیان ہوئے؟
جی، سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں، جو شخص ان میں سے کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے.
کون سا صدقہ افضل ہے؟
اس میں مختلف حدیثوں میں مختلف صورتیں بیان ہوئی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے.
سب سے بڑھ کر سخی کون ہے؟
سب سے پیارے ہمارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور رمضان کریم میں آپ بہت زیادہ سخاوت فرماتے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے.
کیا صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے؟
جی نہیں، جس مال سے صدقہ نکلتا رہے بڑھتا ہی رہے گا.
سبحان اللہ. کیا رمضان میں خرچ کرنا راہ خدا میں خرچ کرنے کی طرح ہے؟
جی ہاں، اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں سخاوت کیسی تھی؟
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے.
کسی روزے دار کو افطار کرانے کا کیا اجر ہے؟
جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے، یعنی دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں.
کیا غریب انسان بھی سخی ہو سکتا ہے حضور؟
کیوں نہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے.
کیا احادیث میں بخل کی مذمت بھی بیان ہوئی ہے؟
جی، حدیث پاک میں بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہوا اس نے اس کی شاخ پکڑی، وہ اسے نہ چھوڑے گی حتیٰ کہ اسے آگ میں داخل کر دے گی.
روزہ دار کو کھانا کھلانے پر کیا اجر ملتا ہے؟
دیکھو یہ یہاں تھوڑا کنفیوژن ہوگا، یہ ہر فرد کو بخیل بولتے ہیں، ان کے مطلب نہ نکلے. اب چندہ نہیں دیں گے، جائیں گے چندہ لینے کے لیے، چندہ نہیں دیا اس نے آپ کو، بھروسہ نہیں کیا آپ کا، کنجوس ہے، بخیل ہے، ایک دمڑی نہیں دیتا، تو یہ تو پھر غیبہ، تہمت اور یہ سب صورتیں بنے گی اس کی. تو اصل میں بخیل جو ہے نا، جس کی مذمت ہے قرآن و حدیث میں، وہ جو صدقات واجبہ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ فرض ہے تو وہ نہیں دیتا، صدقہ فطر نہیں دیتا، اور بھی واجبہ صورتیں کفارات ہیں مختلف، یعنی احرام وغیرہ کے جیسے، تو حج میں کفارات ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ جو صدقہ واجبہ ادا نہیں کرتا، جو واجب یا خرچ کرنا واجب قرار دیا گیا وہاں نہیں کر رہی ہے، تو وہ بخیل ہے. اچھا، ایک بخل کی دوسری صورت ہے کہ جہاں مروت میں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں نہ کرنا، یہ بخل کی ہلکی صورت ہے. اصل بخل کی جو سخت صورت ہے وہ میں نے ابھی عرض کی. مروت میں خرچ کرنا، مثلا اب دو دوست گئے چائے میں پینے کے لیے، تو کبھی یہ دے کبھی وہ دے، لیکن ایک ہے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، تو وہ بھی ایک بخل کی صورت بنے گی. اور مہمان آیا تو دل بڑا نہیں رکھتا، اس کو کھلاتا پلاتا نہیں ہے، مہمان نوازی نہیں کرتا، تو یہ بھی مروت کے خلاف کام کر رہا ہے نا، کہ اس کو مطلب کھلا پلا نہیں رہا، چائے کو نہیں پوچھ رہا، پانی کو نہیں پوچھ رہا.
حضور، کنجوس و بخیل میں پھر کیا فرق ہوگا؟ اس کو کنجوس کہیں گے؟
کنجوس اردو ہے، بخیل عربی ہے نا.
کنجوس اس کو کنجوس
میمنی میں لوبیو،
لوبیو
لوبیو گجراتی میں لوبیو بولتے ہیں، لوب مانے کنجوسی، بخل یہ ہماری زبان کا میمنی کا، میمنی گجراتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اجی آئے باقی
جی، روزہ دار کو کھانا کھلانے پر کیا اجر ملتا ہے؟
حدیث پاک میں جو روزہ دار کا پیٹ بھرے گا اللہ پاک اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا.
سبحان اللہ.
اچھا یہ دیکھو، شارٹ سوال جواب تو ریکارڈ ہو گئے، اب جہاں خلاصہ کیا نا وہ خلاصہ ڈالنا ضروری ہے، ورنہ وہ پھر اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. شارٹ سوال جواب میں یہ رسک فیکٹر موجود ہوتا ہے. یہ بخیل کی یا ڈیفینیشن بیان کی، دونوں صورتیں وہ ڈالنی ہوں گی شارٹ کلپ اگر اس کا نکالتے ہیں تو.
انشاءاللہ الکریم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
چکھنے کے حوالے سے فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے کہ یہ مکروہ تنزیہ، یعنی بلا ضرورت بلا عذر اگر چکھا تو کراہت تنزیہ ہے اس کے اندر.
مکروہ یہ چکھنا، تو بلا ضرورت، ضرورت تو اجازت ہے جس کی بیان ہوئی صورت، بلا ضرورت چکھا جبکہ اس کے پیٹ میں نہیں اترا، حلق کے نیچے نہیں اترا، اس طرح زبان سے نوک سے ذائقہ دریافت کیا اور تھوک دیا، تو اس طرح مطلب چکھنا بلا ضرورت یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناجائز یا گناہ نہیں ہے، نورانیت روزے کی جاتی رہتی ہے مکروہ تنزیہ فیل کرنے سے.
محمد سجاد اتاری عرض کر رہا ہوں، میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اگر کوئی شخص 21 ماہ رمضان کو صاحب نصاب ہوا، اس کے پاس 5 لاکھ روپے جمع ہو گئے اور صاحب نصاب ہو گیا، اب آئندہ سال جو 21 رمضان کو اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہو چکے ہیں، یعنی ایک سال گزرنے کے بعد 10 لاکھ ہو گئے، اب وہ زکوٰۃ 5 لاکھ کی دے گا چونکہ 5 لاکھ پر ایک سال گزرا ہے، یا وقتاً فوقتاً پیسے آتے رہے اب 10 لاکھ ہیں تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ دے؟
اگر 5 لاکھ ہیں اس کے پاس اور جیسے زکوٰۃ کی نصاب بنتی ہے حاجت اصلیہ وغیرہ سے، یہ فارغ ہے، قرضے میں بھی نہیں ڈوبے ہوئے ہے، تو اب صاحب نصاب ہے، تو اب یہ کہ جب یہ 21 رمضان کا نہیں ہے، 21 رمضان کے کتنے بجے کتنے منٹ پر یہ صاحب نصاب ہوا تھا یہ دیکھنا ہوگا، فتح اور جو میں یہ لکھا ہے. اب یہ کہ مثلاً 21 رمضان کو 12:21 پر 21 منٹ پر یہ صاحب نصاب ہوا تھا، تب دوسری رمضان کی وہی 12:21 پر اس پر زکوٰۃ اگر یہ صاحب نصاب ہے تو فرض ہے. وہ نصاب بیچ میں اگر وہ نصاب ختم ہو گیا تھا، کنگال ہو گیا تھا سمجھے، تو اب یہ کہ وہ تو صاحب نصاب رہا نہ تھا, پھر جب دوبارہ صاحب نصاب بنے گا تب کی بات ہے, تو تب سے سال اس کا شروع ہوگا. اب اس میں جتنا بھی بڑھوتی ہوئی گھٹوتی ہوئی, لیکن صاحب نصاب ٹوٹا نہیں ہے, صاحب نصاب رہا. تو ابھی لاسٹ ٹائم پر 21 رمضان کو 12:20 پر اس کو 15 لاکھ مل گئے, 5 لاکھ پہلے کے موجود ہیں اس کے پاس. تو اب یہ 21 منٹ ہوتے ہی اس 15 لاکھ پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی, یعنی پوری, یعنی کہ اب زکوٰۃ اس کو دینی ہوگی. جتنی اس کے پاس یہ 20 لاکھ ہیں تو 20 لاکھ پر زکوٰۃ دینی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضور آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر حالت روزہ میں مسواک کریں, دوران مسواک کرتے وقت اگر وہ ریشہ حلق کے نیچے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟
فیضان رمضان پیج نمبر 140 مسئلہ نمبر 9, اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنا چاہیے. اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواک چباتے یا دانت مانجتے ہوئے اس کا ریشہ یا کوئی جز یعنی حصہ حلق سے نیچے اتر گیا اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اور اگر اتنے سارے ریشے حلق سے نیچے اتر گئے جو ایک چنے کی مقدار کے برابر ہوں تو اگرچہ حلق میں ذائقہ محسوس نہ ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام مصعب احمد ہے, میں امیرپور خاص میں رہتی ہوں. پیارے میرے اہل سنت, میرا سے یہ سوال ہے, جو بچے اماں پارے میں ہوتے ہیں ان کا سبق آیت سجدہ والا ہو, سبق دہراتے ہوئے سجا آئے تو کیا ہر مرتبہ سجدہ کرنا واجب ہوگا؟ جو سبق یاد کراتا ہے کیا وہ بھی سجدہ کرے گا؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے.
بہت
یا اللہ پاک میرے اتار کو سلامت رکھ.
آمین.
یا اللہ پاک میرے اتار کی مغفرت اور بخشش فرما دے. آمین.
ماشاءاللہ. آمین آمین. بجائے خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بھائی, سبق پڑھتے ہوئے آیت آئی.
جی اصل میں اب ویسے تو یہ چھوٹی بچی تھی, اگر تو ایک ہی آیت سجدہ اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے مجلس کے اندر پڑی ہے تو ایک ہی مرتبہ سجدہ تلاوت یہ واجب ہوگا.
پہلے وہ سبق پڑھ رہی ہے.
جی
وہ جو سن رہا ہے,
دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں, مجلس چینج نہیں ہوئی تو حکم یہی ہوگا.
بچیوں کے کئی ایسے سوالات جب آتے ہیں نا تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ سوال بچی کا نہیں ہے, کیونکہ اسلامی بہنوں کے آواز ہم آنر نہیں کرتے. تو اسلامی بہنیں اپنے محرم, بعض اوقات محرم مردوں کا سوال ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا عورتوں سے متعلق بھی ہے. تو بچیاں ہیں, اس طرح کے سمجھدار بچے ہیں, تو ان سے پھر اسلامی بہنیں سوالات کرواتی ہیں. تو اس یہ ہمارے پیش نظر یہ بھی چیز رہتی ہے, یہ اچھی چیز ہے تاکہ اسلامی بہنوں کے مسائل بھی حل ہوتے رہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا, یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف گئے چھایا. دیکھیے مدنی گزار کر